الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. رمضان مبارک سے پہلے ہم سورۃ الشورى کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس سورت میں جو اہم ترین تقاضا آیا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جائے. امت کو جوڑنے والا کام بھی یہی ہے کہ امت اس کام میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرے جس کام میں رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے آپ اور اپنے صحابہ کو لگایا تھا اور کھپایا تھا. اور اس سورت کی آیت نمبر 13 میں ہم نے پڑھا کہ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ کے اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. پھر رمضان مبارک سے پہلے جن آیات کا ہم نے مطالعہ کچھ کیا تھا وہ آیات ہیں کہ جو سورہ شورا کی آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 41 تک آئی ہیں، کہ جن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں کی کچھ بہت ہی قیمتی صفات کا ذکر فرمایا ہے. یہ وہ صفات ہیں جو ان لوگوں میں بھی مطلوب ہیں کہ جنہیں اللہ کے دین کا کام کرنا ہو، اور وہ ہم سب نے کرنا ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائے. تو کیا صفات مطلوب ہیں ان لوگوں سے جو لوگ کے دین کا کام کرنے والے ہوں گے، اقامت دین کی جد و جہد کرنے والے ہوں گے، دین کے نفاذ کی محنت کرنے والے ہوں گے؟ ان صفات کا کچھ مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا، کچھ باتوں کو دہرا لیتے ہیں یاد دہانی کے طور پر، اور کچھ حصہ آج کی گفتگو کا وہ رمضان مبارک کے بعد کے حوالے سے ہے. رمضان تو چلا گیا، اللہ کی توفیق سے ہمیں عبادات کے اہتمام کا موقع ملا، لیکن اب کیا ہے، اس ماہ مبارک کے جانے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے، اور ہم عبادات کے اہتمام کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. سورہ شورا کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فما اوتیت من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کوئی بھی شے تمہیں دنیا کے مال و متاع میں سے دی گئی ہے وہ بہت ہی عارضی ہے. جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا بہت ہی وہ عارضی ہے اور بہت ہی وہ حقیر ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں. وما عند اللہ خیر وابقى، اور جو اللہ کے پاس سے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے. جن کے لیے للذین آمنوا، ان کے لیے جو ایمان ہے، جو اس دنیا کو مقصود نہیں بناتے، اس کو ضرورت سمجھتے ہیں، مقصد نہیں بناتے، بلکہ آخرت کو مقصد بنا کر زندگی بسر کرتے ہیں اور یہاں رہتے ہیں، تو اس نقطہ نظر سے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہے، تو یہاں رہتے ہیں وہاں کی تیاری کے لیے. وہ کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے وہ آخرت کی زندگی جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی اور ہمیشہ رہنے والا بھی. جیسے کہ سورۃ الاعلیٰ میں ہم پڑھتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقى، اور آخرت وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی. آگے فرمایا کہ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. جسے دین کی محنت کرنی ہے وہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتا ہے. وہ دنیا والوں سے توقعات نہیں رکھتا، وہ مخلوق سے توقعات نہیں رکھتا، وہ خالص سے توقعات رکھتا ہے. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ ساری مخلوق وہ محتاج ہے، ساری مخلوق وہ فقیر ہے، ساری مخلوق وہ بھکاری ہے، اور جو بھکاری ہو، جو محتاج ہو، جو فقیر ہو، اس سے کوئی توقع رکھنا یہ بیکار بات ہے. تو وہ کہ جو اللہ رب العالمین پر جو ان کا رب ہے توکل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی محنت کریں گے. اور جس کسی نے دین کی محنت کرنی کئی مرتبہ، یہ رزق کا معاملہ، معاش کا معاملہ بہت انسان کو پریشان کرتا ہے. حالانکہ یہ بات طے ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو طے کرا کر آئے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، بخاری مسلم تمام احادیث کی کتب میں روایت موجود ہے، جب بچہ ماں کے بطن میں چار مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس میں روح بھونکتا ہے اللہ کے حکم سے, اور چند باتیں اس کے لیے طے کر دی جاتی جن میں ایک یہ ہے اس کا رزق کتنا ہوگا, یہ تو ہم طے کرا کر آئے. تو جسے اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے اس کے لیے بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے کہ اس کا توکل اللہ کی ذات پر ہو, سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے ہو, کل نفع نقصان کا مالک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو مانے اور جانے. فرمائے کہ وعلا ربین یتوکلون, اور وہ اپنے رب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. یہ گفتگو تو تھی جو رمضان مبارک سے پہلے بھی ہمارے سامنے آئی. پہلی بات, جو کچھ دنیا میں سے تمہیں عطا کیا گیا وہ بہت عارضی ہے. دوسری بات, جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر جو ہمیشہ باقی رہنے والا بھی. کس کے لیے؟ جو ایمان لائے, آخرت دن کے پیش نظر ہو, آخرت جنہیں مطلوب ہو. اور جس سے دنیا عزیز ہوگی وہ دین کے لیے کہاں نکالے گا, جس سے دنیا محبوب ہوگی اس کے پاس وقت ہے کدھر کہ وہ دین کے لیے گھبائے. 24 گھنٹے بھی کم پڑ جاتے ہیں, 24 گھنٹے بھی بعض لوگوں کو دنیا کمانے کے لیے کم پڑ جاتے ہیں. اگر فقط دنیا ہی دنیا مقصود اور مطلوب بن جائے تو دین کے لیے وقت کہاں سے نکلے گا. اور تیسری بات, وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ اپنے رب یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. چوتھی بات, والذین یجتنبون کبائر الاثم, اور وہ بھی جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. غالب اس پر بھی تھوڑی سی بات ہم نے کی تھی, گناہوں کی دو بنیادی اقسام ہمارے علم میں, ایک ہے صغیرہ ایک ہے کبیرہ, دونوں سے بچنا چاہیے لیکن زیادہ حساسیت ہے کبیرہ گناہوں کی. وہ گناہ بھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا بیان فرما دی قرآن میں دنیا یا آخرت کی, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا بیان فرما دی احادیث میں دنیا یا آخرت کی, یا وہ اعمال کے جن پر اللہ نے یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرما دی, ایسے تمام اعمال وہ کبیرہ گناہ. اللہ نے سزا بیان فرمائی دنیا یا آخرت کی, یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سزا بیان فرمائی دنیا یا آخرت کی, یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت کر دی, ایسے امور وہ کبیرہ گناہوں میں شامل. مثلاً سود کی سزا قرآن بیان کرتا ہے کہ تم تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, یہ دنیا کا معاملہ ہے, اور آخرت میں تو بڑی شدید سزائیں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. لعنت کی ایک ہی مثال کافی ہے, حدیث شریف میں آیا کہ جو مرد عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرے ان پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی, جو عورتیں مردوں کی شکل و صورت اختیار کرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی, جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اس طرح بہت سارے اعمال ہمارے علم میں ہیں. تو یہ ہے وہ اکثر و بیشتر جو علماء نے بیان فرمایا, اللہ نے یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا یا آخرت کی سزا بیان کی ہو, یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن اعمال پر لعنت کی ہے وہ اعمال ہے جو کبیرہ گناہ ہے, یہ سچی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. البتہ صغیرہ گناہ وہ ہے کہ جو نیکیوں سے معاف ہو جاتا ہے, آدمی وضو کرتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں, آدمی جمعے کے دن مسجد کے لیے آتا ہے اور قدم بڑھاتا ہوا آتا ہے, کہیں سے دور سے آتا ہے تو اس کے ایک قدم پر اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. اسی طرح بندہ نیکیاں کرتا ہے, قرآن میں سورہ ہود کی آیت نمبر 112 میں آیا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات, کہ بے شک یہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو یہ صغیرہ گناہ وہ ہیں کہ جو نیکیوں سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. البتہ یہ بات بھی یاد آیا کہ ذکر میں آئی تھی کہ آدمی کو بڑے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے, چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے. بچھو جو بچھو ہوتا ہے نا, چاہے بڑا کاٹے یا چاہے چھوٹا کاٹے, تکلیف تو ہوتی ہے. تو گناہ تو گناہ ہوتا ہے, نحوست تو ہوگی, سزا کا معاملہ تو ہو سکتا ہے, بے برکتی تو آ سکتی ہے, پکڑ کے امکان تو ہو سکتا ہے. تو چاہے بڑے ہو یا چھوٹے ان سے بچنا چاہیے. یہی رمضان کا حاصل بھی ابھی تھوڑی سی بات بھی کر لیں گے آپ ان شاء اللہ تعالیٰ, کہ اتنا پیارا مہینہ ہم نے گزارا اللہ کی فرما برداری میں, ہم نے روزے کے درمیان حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا, تو بھائی اب گناہوں کو تو چھوڑا جائے, حرام کو تو چھوڑا جائے, نافرمانی کے کاموں کو تو چھوڑا جائے. بہرحال یہاں فرمائے کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم, اور وہ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں, والفواحش, اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں, کھلی بے حیائی کی باتیں. ایک تو زنا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم جانتے ہیں وہ گندا عمل ہے, برا عمل ہے. اسی طرح ایسے اعمال جو اس برائی یعنی زنا کے عمل کی طرح دعوت دے رہے ہوں, جس سے یہ جذبات بھڑکتے ہوں اور انسان برے عمل کی طرف جاتا ہو, ایسے اعمال بھی اسی میں شامل ہیں. چاہے وہ کانسرٹس ہوں مقبول جہاں پہ ڈانس ہو رہے, لڑکوں لڑکیاں ناچ رہے کود رہے, معاذ اللہ, یا فلمیں ڈرامے ناچ گانے جہاں بالکل اختلاط کا معاملہ مردوں اور عورتوں کا, اور عورت کو ذلیل کیا جا رہا ہے, اس کو نمایاں کر کے پیش کیا جا رہا ہے, نیم اوریاں یا بڑھنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ اس سب سے کوئی پاکیزہ جذبات تو پروان نہیں چڑھتے, اس سے تو گندے برے جذبات ہی پروان چڑھتے اور بھڑکتے ہیں جذبات اور غلط جگہوں پر جا کر استعمال ہوتے ہیں. تو یہ سارے ذرائع جو اس گندگی کے عمل تک لے جانے والے جس سے یہ جذبات بھڑکتے ہیں اور غلط جگہ ان کا اظہار ہوتا ہے تکمیل ہوتی ہے, یہ سارے اعمال بے حیائی کے کاموں کے اندر شامل ہیں. اب وہ بے پردگی کا معاملہ ہو, مرد و عورت کا آزاد اختلاط ہو, اسی طرح تنہائی میں نامحرم اکٹھے ہیں دو تو تیسرا شیطانوں کا حدیث کے مطابق نامحرم کو چھوا جا رہا ہے, گانوں کی محفلوں کا اہتمام ہو رہا ہے, ڈرامے ہو رہے ہیں, اسٹیج شوز ہو رہے ہیں, فلمیں ہو رہی ہیں, یہ سب کیا ہے؟ ان سب کے نتیجے میں یہ جذبات بھڑکتے ہیں جس کے لیے اللہ نے اس فطری خواہش کی تکمیل کے لیے تو نکاح کا بندوبست کیا, نکاح کا بندھن ہمیں عطا فرمایا ہے, مگر اس کو چھوڑ کر پھر غلط طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. یہ سارے ذرائع جو اس طرف لے جانے والے ہیں یہ سب کچھ بھی بے حیائی کے کاموں میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حیا کی بھی حفاظت فرمائے, ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. آگے فرمائے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ, اور جب وہ غصے میں آ کے تو معاف کر دیتے ہیں. یہ ایمان والوں کی ایک شان ہے, غصہ انہیں آتا ہے. کوئی کہہ دے مجھے بالکل نہیں آتا تو بھائی چیک کرنا پڑے گا وہ انسان ہے بھی کہ نہیں ہے. ہمارے اندر جذبات ہیں, غصہ آتا ہے, ناخوشگوار معاملہ ہو جاتا ہے, ناخوشگوار صورتحال ہو جاتی ہے, کبھی کڑوا گھوٹ پینا پڑ جاتا ہے, کبھی ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہو جایا کرتا ہے. ایسے مواقع پر عام طور پر پسندیدہ معاملہ کیا ہے کہ بندہ غصے کی گھوٹ کو پی جائے. یعنی غصہ کرنا سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ حرام بات ہے, نہیں کرنا چاہیے, سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے. خالص فقہی اس طرح استعمال نہیں کر رہا تو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حرام گھوٹ جس کو پی لینا چاہیے وہ غصے کا گھوٹ ہے. سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ غصہ تو حرام ہے, نہیں کرنا چاہیے, اور پھر سمجھایا جاتا ہے کہ وہ حرام گھوٹ جس کو پی لینا چاہیے وہ غصے کا گھوٹ ہے. اور ایمان والوں کی شان قرآن میں آتی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 میں. جنت کا بیان ہے کہ عدت المتقین, متقین کے لیے تیار کی گئی. کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو خوشحالی میں اور تندرستی میں بھی خرچ کرتے, اور الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جاتے ہیں, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, واللہ يحب المحسنین, اور اللہ عمدگی کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو ایمان والوں کی شان جو متقین ہیں, جن کے لیے جنت کا وعدہ ہو گیا, والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہی حال, یہی معاملہ, یہی کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی ماں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ذاتی معاملات میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. ہاں یہ ضرور فرمایا, آگے ذکر ہوگا, کہ جب اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی تھی تو سب سے زیادہ غصہ اللہ کے رسول کو آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ غصہ اللہ کے رسول کو آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی حدود ٹوٹتی. آج ہمارا معاملہ برعکس ہے, آج ہمارا معاملہ برعکس ہے. اللہ کے احکامات گھر میں ٹوٹ رہے ہیں. کیا خیال ہے بھائی, یہ جو نمازیں گھر والے ضائع کر رہے ہیں یہ اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ اور ہماری نگاہوں کے سامنے, ویسے تو مرد بڑا مرد بنتا ہے لیکن اللہ کے حکم کے پاس جاری کے موقع پہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا. بیوی بھی نماز ادا نہیں کرتی, کبھی خود بھی چھوڑ رہا ہے اور بچے بھی ضائع کر رہے ہیں نماز کو. کوئی غصہ آتا ہے؟ نہیں آتا. اور ذرا بیگم نے کھانا لیٹ کر دیا تو آسمان سر کو اٹھا لیتے ہم لوگ, ہایا نا, کہاں غصہ آ رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر. اور اللہ کے بڑے بڑے احکامات ٹوٹ رہے ہیں, اپنے گھر والے ہماری نگاہوں کے سامنے توڑ رہے, کوئی تکلیف نہیں ہو گئی. یہ الٹا ہو گیا معاملہ. تو اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا, اپنے ذاتی معاملات میں کبھی آپ نے انتقام نہیں لیا, بدلہ نہیں لیا, غصے کا دار بھی نہیں کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے, خدمت خاص میں رہے اور خادم خاص رہے آپ کے, 10 سال تک رہے, اور کیا فرماتے, 10 سالوں میں کبھی ایسا نہ ہوا ہو, ایسا نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہو کہ تم نے یہ کیوں کیا اور تم نے یہ کیوں نہ کیا. خادم خاص 10 سال جو ہر وقت ساتھ رہا ہے وہ یہ گواہی دے رہا ہے آپ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ تو اخلاق کے بلند ترین درجے اور مرتبے پر فائز ہیں. اس اسوہ کو سامنے رکھ کر کچھ تم پیروی کریں, کچھ تو ہمارے بھی اخلاق میں یہ جھلک دکھائی دے کہ بھائی ذاتی معاملات کے اندر یہ معاف کر دینے والے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ, جب انہیں غصہ آتا ہے, غضبناک ہوتے تو وہ بخش دیتے, معاف کر دیتے. ہاں جب اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی، امبا عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سب سے بڑھ کر غصہ اللہ کے رسول کو آتا صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے مشہور واقعہ ہے، ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی نا، مشہور قبیلے کی عورت تھی، اور بڑے قبیلے کی بھی سفارش آنا شروع ہو گئی، اور ایک تو چہیتے صحابہ، ذرا ان کی زبان پر بھی یہ بات آ گئی، اللہ کے رسول کو بڑا غصہ آیا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پچھلی قومیں اس لیے تباہ و برباد کی گئی کہ جب کوئی چھوٹا جرم کرتا تو سزا دیتے، اور جب کوئی بڑا جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے. آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، ٹریفک کا چالان غلط ہے، اگر آپ اور میں خلاف ورزی کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے مجھے آپ کو خلاف ورزی کا معاملہ. سیٹ بیلٹ کیوں نہیں لگا رہے بھائی، ہیلمٹ کیوں نہیں پہن رہے، ریڈ سگنل کیوں کراس کر رہے، یہ غلط ہی ہے. مگر اس کا چالان کتنا کٹتا ہے؟ 200 روپے، 500 روپے، 400 روپے، اتنے ہی ہے نا. یہ تو ہم بھٹتے ہیں اور اوپر بیٹھے ہوئے کروڑوں کروڑوں چھوٹی باتیں، معاف کیجیے گا، اربوں کھا جائے پوچھنے والا تو. یہ آج ہماری صورت ہے، پوری قوم کو ایک مقصد میں ڈالا گیا، کیس ہے کہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا. بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب چھوٹا جرم کرتا تو پچھلی قوموں میں سزا دیتے، اور بڑا جرم کرتا تو چھوڑ دیا کرتے تھے. آج ہم بھگت رہے اسی بات کو. تو آپ نے فرمایا پچھلی قومیں اس وجہ سے ہلاک و برباد تھی، اور پھر آپ کا چہرہ اندر سرخ ہوا غصے کی وجہ سے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی قسم، بالفرض بالفرض بالفرض، اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر بالفرض چوری کی ہوتی، اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے. یہ ہے رحمت للعالمین کا قول صلی اللہ علیہ وسلم. اس رحمت للعالمین کی رحمت میں یہ تقاضا بھی ہے کہ اگر یہ تقاضے پورے کیے ہو، جو کسی نے بھی کیا ہو، چھوٹا ہو کے بڑا، سزا پائے گا، وہ سزا ملنی چاہیے. تو بہرحال انفرادی معاملات کے اندر معاف کر دینا پسندیدہ ہے، لیکن اللہ کی حدود پامال ہو یا بندوں کی جان مال آبرو سے کھیلا جا رہا ہو تو شریعت پھر احکامات بھی دیتی. قاتل کی سزا قتل بھی بتائی گئی ہے، الا کہ مقتول کے ورثہ چاہے تو معاف کر دیں. اسی طرح چور کی بھی سزا بتائی گئی، ڈاکو کی بھی سزا بتائی گئی، رہزنوں کی سزا بھی بتائی گئی، گینگز کی شکل میں لوٹ مار کرنے والوں کی سزا بتائی گئی، شراب پینے والوں کی سزا بتائی گئی، زنا کرنے والوں کی سزا بتائی گئی، زنا کی تہمت لگانے والوں کی سزا بتائی گئی. اگر ان سزاؤں پر تھوڑا غور کریں تو یہ کیا ہے؟ نافذ تو ہے نہیں آج ہمارے، کبھی جانے محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں. بہرحال اگر نافذ ہو تو کیا مقصود ہے اس میں؟ جان محفوظ ہے لوگوں کی، مال محفوظ رہے لوگوں کا، آبرو محفوظ رہے لوگوں کی. جیسے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے، تم پر ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو اسی طرح حرام ہے جیسے عرفہ کا دن، ذوالحجہ کا مہینہ اور حرم کی مقدس زمین حرام ہے. اس کی حرمت پامال کرنا جیسے حرام ہے، ایک دوسرے کی جان سے کھیلنا، مال کو لوٹنا، آبرو ریزی کرنا، یہ بھی حرام ہے. تو یہ مقاصد کے ساتھ، ان مقاصد کے تحت شریعت کے بہت سے احکامات بھی عطا فرمائے گئے. برحال اللہ کا حکم اوپر ہے، مقاصد سمجھ آئے گی نہ آئے، حکمتیں سمجھ آئے گی نہ آئے، مگر مان لیں اور تلاش کریں تو حکمتیں بھی کھل کر سامنے آتی ہیں. تو وہاں تو نفاذ ہوگا سزاؤں کا. اسی طرح جب ظالموں سے ٹکراؤ ہوگا، وہ ظالم جو زمین پر فساد مچاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی بندگی کرنے نہیں دیتے، اللہ کی بندگی سے روکتے ہیں، ایسے ظالموں سے کبھی قتال اور جنگ کا موقع بھی آ سکتا ہے، اس کی شرائط ہیں، اس کے مواقع ہیں. البتہ اس کا حکم بھی کیوں دیا گیا؟ تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو. یہ مواقع ہیں جہاں ظالموں سے ٹکراؤ ہوگا، مجرمین کو سزائیں دی جائیں گی، اللہ کی حدود پامال ہوں گی، وہاں معافی نہیں ہے. پھر وہاں تو پھر اقدام ہوگا، ایگزیکیوشن ہوگی، مقاصد سامنے آ گئے. اس کے علاوہ جو عام طور پر ہم سے ہو جاتا ہے، ابھی بارش کا سیزن ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گاڑی نے تیز بھگا دی اور موٹر سائیکل والے کی بھائی کی بیچارے کی کپڑے خراب کر دیے، روز کر رہے نا ہم لوگ، نہ کرے بھائی. اور ہو گیا تو وہ گاڑی والے کم سے کم معذرت تو کر لے، اور غلط ہی کہتے کہ ہاں بیچارہ کتنی سلو کرے گا، کہاں کہاں سلو کرے گا، اور کھڈے میں چلی جائے گی تو کیا کرے گا، پانی توڑے گا. لیکن اتنے چھوٹے موٹے معاملات سے معافی مانگنی بھی دینی چاہیے اور دے بھی دینی چاہیے. اسی طرح کبھی ٹریفک کے اندر رمضان شریف میں زیادہ ہوا، ہر ایک اسپیڈ کے اندر ذرا سی لگ گئی، پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا، ڈیڑھ گھنٹہ لڑنے کے بعد بھی کچھ ہونا تو ہے نہیں، معاف کر. یہ عام طور پر جو معاملات ہیں اس میں معافی پسندیدہ ہے، یہی ایمان والوں کی شان ہے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے تو ماہ رمضان المبارک کے بعد اس حوالے سے کچھ یاد دہانی کی باتیں, کچھ باتیں ہم نے عید میں عید الفطر کے خطبے میں کی تھی, مگر ظاہری بات ہے کہ آج ورکنگ ڈے ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جمعے میں ہیں مگر عید میں غالباً موجود نہیں تھے, تو چند باتوں کی یاد دہانی اور تذکیر میرے اور آپ کے سب کے لیے. پہلی بات ہے کہ بھائی رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کی توفیق سے عطا ہوا, اس پر اللہ کا شکر ہم پر واجب ہے. یقیناً ہم نے ادا بھی کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یاد دہانی ضروری ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی, اتنا پیارا مہینہ دیا, اتنی محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی, اس پر شکر واجب ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا بھی ہے, جب کوئی کام مکمل ہوتا تو آپ یہ دعا فرماتے, دعا پڑھتے, الحمد للہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات. تو شکر تعریف اللہ کے لیے ہے اس کی عزت و جلال کے ساتھ جس کے نام سے, جس کی توفیق سے تتم الصالحات نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں. تو پہلی بات, یہ سب کچھ توفیق ملی اللہ کے فضل سے, اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, اور شکر کریں گے تو مزید توفیق ملے گی. قرآن میں بتایا گیا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید نعمت تمہیں عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مزید شکر ادا کرنے کی توفیق دے, تاکہ مزید نعمت ہدایت کی, نیکیاں کرنے کی, گناہوں سے بچنے کی, تقوی اختیار کرنے کی مجھے اور آپ کو میسر آ جائے. اگلی بات, رمضان مبارک تو چلا گیا لیکن زندگی بھر کا روزہ برقرار ہے, زندگی بھر کا روزہ برقرار ہے. ایک روزہ کا ماہ رمضان کا ایک نظر روزے رکھتا ہے کہ وہ صبح سادی سے شروع ہوتا ہے, غروب آفتاب پر مکمل ہو جاتا ہے, اس کے بعد کھا لو پی لو. ایک روزہ پوری زندگی کا ہے. جب ایک شخص بالغ ہو جاتا ہے شرعی اعتبار سے, شعور آ گیا, بالغ ہو گیا دینی اعتبار سے, اس وقت وہ روزہ شروع ہو گیا اور اس کی موت تک وہ روزہ برقرار رہے گا. اور وہ روزہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 بھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے, موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. یہ پوری زندگی کا روزہ ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ جو رمضان مبارک کا روزہ کے رکھا, ہاں جن کے اگر رہ گئے بیماری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, یا خواتین کے مخصوص ایام کی وجہ سے, وہ تو فوراً قضا کرنی ہوگی, ان کو نفل روزے بعد میں قضا پہلے ہیں. اور بارہ جن کے لیے رکھنا ہی ممکن نہیں ہے, وہ فدیہ ادا کر چکے ہوں گے, یہ مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے. البتہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو رمضان کا روزہ میں رکھا, اس میں کیا تھا؟ کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, اور زوجین کا تعلق قائم نہیں کر سکتے. باقی کچھ اور مسائل بھی, لیکن موٹی موٹی بات تو یہی ہے, کھانا پینا منع ہے اور زوجین کا تعلق قائم کرنا وہ منع ہے. گویا کہ وقتی طور پر کچھ پابندیاں تھیں, وہ بھی حلال چیزوں سے رک جانے, وقتی طور پر کچھ پابندیاں تھیں حلال چیزوں سے رک جانے کی, تو اب پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ وہ ہے حرام سے رک جانا, وہ ہے گناہوں سے باہر آ جانا, وہ ہے تقویٰ پوری زندگی کا, وہ ہے مرتے دم تک مسلم رہنا. اور وہ تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. اللہ رمضان میں بھی دیکھ رہا تھا, اللہ شہبان میں بھی دیکھ رہا, پوری زندگی دیکھتا ہے جی. جس اللہ ہی کا خوف تھا کہ زہر کے وقت کلی کرتے ہوئے بھی پانی حلق میں نہیں اتار رہے تھے چپکے سے, کیونکہ اللہ دیکھ رہا تھا, وہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے. یہ ہے نقطہ اصل میں سمجھنے کا. اب پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. اور وہ روزہ افطار کر رہے تھے کھجور سے, شربت سے, پانی سے, یہ انشاءاللہ افطار ہوگا حوض کوثر کے جام سے, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وہ روزہ ہم نے افطار کیا تو عید بنا لی, وہ یہ زندگی بھر کا روزہ جب افطار ہو جائے گا تو اللہ کے دیدار کے ساتھ عید میسر آئے گی انشاءاللہ, وہ سب سے بڑی عید ہوگی, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. یہ ہے بھائی پوری زندگی کا روزہ. اور بہت اگر بات ہے, اگر اعتکاف سے بھی میں نہ بدل سکا, اگر رمضان کے روزوں سے بھی بیچ میں تبدیلی نہ آئی, رات رات بھر کے قیام سے قیام الليل تراویح کی نماز سے بھی میں تبدیل نہ ہوا, مسجد آباد کر کر بھی میں تبدیل نہ ہوا, تو میں کب تبدیل ہوں؟ میں کب تبدیل ہوں؟ کب تبدیل ہوں گا؟ اتنے اعمال, ان اعمال میں کوئی کمی نہیں, کمی بوجھ میں ہے. اگر میں نہ بدل سکا ان نمازوں سے, ان روزوں سے, تراویح سے, اعتکاف سے, رمضان سے, میں کب بدلوں گا؟ اور اگلی بات تو بڑے درد دل سے میں عرض کروں, مسجد تو ویران ہو گئی. آج میں جس محلے میں رہتا ہوں, چلے بارش کا بھی معاملہ تھا, ایک صف بھی پوری نہیں تھی, ایک صف بھی پوری نہیں تھی مسجد. جبکہ وہی اسی مسجد کے اندر 20-25 صفحے رمضان میں ہوا کرتی تھی فجر کی بات کر رہا ہوں. آج ایک شب پوری نہیں تھی, کہاں میرا نماز, یہ مسجدیں رو نہیں رہی ہوں گی, انتظار نہیں کر رہی ہوں گی, کہاں سے رہے گا نماز. جنہوں نے سینکڑوں رکھتے ادا کی نوافل کی تراویح کی, فرض کے علاوہ بات کر رہا ہوں, سنتوں کے علاوہ بات کر رہا ہوں, یہ مسجدیں تلاش کر رہی ہیں وہ نمازی کہاں سے دیں. کیا اب اللہ اللہ نہیں ہے؟ کیا اب ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا اب اللہ کی عبادت کا تقاضا باقی نہیں رہا؟ کیا اب اللہ کی طرف سے نماز پڑھنا باقی نہیں؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ یہ کیسا رمضان ہمارا گزرا ہے بھائی؟ خدا کا غور کیجیے, جن کی نماز لایا ہو گئی پچھلے چند دنوں کے اندر رمضان شریف کے بعد, کہاں کھڑے ہم لوگ؟ کیا رمضان گزارا, کیا لیا اتنے مقدس مہینے سے؟ دنیا میں کہیں ایک مہینہ لگاتے 50,000 بناتے, لاکھ بناتے, 2,00,000 بناتے, 5,00,000 بناتے, اور کچھ تو کروڑ کماتے جو ہم بزنس کرتے ہیں. اتنا مقدس مہینہ گزارنے کے بعد کچھ تو نظر آئے مجھے, میں دوسروں کو نہ دکھاؤں, میں اپنے آپ کو تو نظر آؤں کہ میں مسلمان ہو گیا کہ نہیں, وہاں پہ آتا ہوں, میرے اندر کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں, کہاں گئی وہ نماز ہے؟ یہ مسجدیں رو رہی ہوں گی, تلاش کر رہے ہیں بھائی, خدا رہا ہوگی وہ قرآن کے نسخے جو کم پڑ گئے تھے رمضان مبارک کے اندر, کم پڑ گئے تھے, کم پڑ گئے تھے, کم پڑ گئے تھے, اب تو ہمیں مٹی چل جائے گی, وہ بند ہی پڑے رہیں گے اگلے ایک سال تک, کہاں ہے وہ قرآن؟ رمضان آیا چلا گیا, جیسے مہمان آتا ہے چلا جاتا ہے, لیکن مہمان تحفہ دے کر جاتا ہے, رمضان تحفہ دے کر گیا مجھے آپ کو قرآن, اس قرآن کو کھول رہے کہ نہیں کھول رہے, اور سمجھا کہ نہیں سمجھا, پورے رمضان بات ہوتی رہی, رمضان سے پہلے بات ہوتی رہی, عید کے خطبے میں بھی اشارہ کسی درجے میں کر دیا, آج پھر کر رہا ہوں, اب اس کا مطالعہ کریں گے نہیں, اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے کہ نہیں, علماء کی محفل میں, اہل علم کی محفل میں, قرآن کی محفلوں میں بیٹھیں گے یا نہیں, پتا تو چلے گا اللہ سے کیا جاتے ہیں. اتنا عظیم مہینہ جو سجایا گیا قرآن کے لیے, وہ قرآن چھوڑ گئے ہمارے لیے, ہمارے پاس ہے, ہمارے گھروں میں, اللہ کے گھر مسجد میں بھی, مگر کیا یہ کھولیں گے ہم؟ اس کو سمجھیں گے ہم؟ اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے ہم؟ یہ ہے بہت بڑا سوال. اس ماہ مبارک کا تحفہ میرے اور آپ کے پاس. آخری بات, رمضان کا بڑا پیارا مہینہ, ظاہر بات ہے 11 مہینے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک ماحول تھا, ایک آفس میں 20 افراد کام کرتے, 20 کے 20 ظہر کی نماز میں جا رہے تھے, ایسا ہی ہے نا, اور اب کیا ہے, ایک دو بڑی مشکل سے روٹی جا رہا ہے, ایسا ہی ہے نا, سارا گھر نمازوں میں لگا ہوا تھا, تراویح میں لگا ہوا تھا, سہری میں اٹھا ہوا تھا, الحمدللہ رب العالمین, اب عشاء اٹھنے کو تیار نہیں, مشکل ہو گئی نا. رمضان کے مہینے میں ایک ماحول تھا, شیطان بھی قید تھا, اللہ نے ایک آسانی دی تھی تربیت کے لیے, روح کو بیدار کرنے کے لیے, روحانی ترقی کے لیے, اللہ کو منانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اب وہ ماحول نہیں ہے بہر حال, اب ماحول میں ماحول بنانا پڑے گا. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اور بھی اہل علم نے فرمایا کہ سوسائٹی ود ان سوسائٹی, اب ماحول میں ماحول بنانا پڑے گا. آج کا یہ ماحول معاف کیجیے گا, اسی ماحول میں کرکٹ دکھائیے قوم کو رمضان میں, اسی ماحول میں کانسرٹ کرائے عید کی رات میں, اسی ماحول میں کرکٹ کے ٹورنامنٹ کروائے ہیں رمضان کی مقدس راتوں میں, جب قیام اللیل اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا تھا 10 بجے سے رات 2 بجے تک, ڈی ایس اے کے اندر ٹورنامنٹ, آئیے فری کے اندر, آئیے فری کے اندر, آئیے فیملی کے ساتھ آئیے, اللہ کے بندو 10 بجے کو کسی مسجد کی تراویح بھی ختم نہیں ہو, اسی ماحول نے سب کچھ کیا, اسی ماحول میں لوگوں کو کھلے ہم کھاتے پیتے دیکھا ہے, اسی ماحول کے اندر گانے سنتے ہوئے دیکھا ہے, رمضان میں دیکھا ہے, کیا حال ہوگا, کیسے بچیں گے؟ تو ماحول کا مقابلہ ماحول سے ہوگا. اب ماحول بناؤ, ماحول اختیار کرو, خیر کے کام میں آؤ, خیر کے ماحول کے اندر آؤ, مسجد کا ماحول بھی مبارک ہے, کسی دینی اجتماعیت کے اندر آؤ, اجتماعیت میں جڑوں گے اچھے لوگ ملیں گے, خیر کا سیکھنا آسان ہوگا, شر سے بچنا آسان ہوگا, قرآن کی یاد دہانی ہوگی, حدیث کی یاد دہانی ہوگی, دین کی باتوں کی یاد دہانی ہوگی, اپنے سے بہتر مسلمانوں کو دیکھوں گا, میرے اندر بھی آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا, کوئی شرم بھی آئے گی, یہ بھی وہ دین پر عمل کرنا میں کیوں نہیں کر سکتا. اب ماحول بنانا پڑے گا, ورنہ اس باہر کے ماحول کو ریزسٹ کرنا ممکن نہیں. آپ کے میرے بچے اور ہمارے اور آپ کے موبائل اسمارٹ فون کے اندر سب کچھ بھرا ہوا ہے, کیسے بچیں گے مجھے بتائیے, کیسے بچیں گے جب تک کہ اللہ کا خوف پیدا نہ ہو؟ اور اس کے جو قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچے لوگوں کے ساتھ جڑو، اچھے ماحول سے جڑو، اللہ مجھے اور آپ کو اجتماعیت سے جڑنے کی توفیق دے، دین کے ماحول سے جڑنے کی توفیق دے، تبھی باہر کے ماحول کی جو غلط اثرات ہم پر تھوپے جا رہے اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔